तफसीर सूरत जुखरुफ। सूरत जुखरुफ मक्की सूरत है, इसके 7 रुकू और 89 आयात हैं। अल्फाज और कलिमात की तादाद 848 है, हुरूफ 3656। जुखरुफ जो इस सूरत का नाम है, और जुखरुफ कहते हैं गोल्ड को, सोना, और वो जीनत जो मुलम्या करने से हासिल हो। और जैसे सोने को कहते हैं, या जैसे किसी चीज के ऊपर सोना चढ़ा दिया जाए, मुलम्मा कारी, उसको भी। इसके अलावा जुखरफुल कौल, मुलम्मा की हुई बात भी। तो इस सूरत का मरकजी मजमून जो है तौहीद है। ये सूरत शूरा की मुसन्ना है, उसका जैसे जोड़ा है, और दोनों का जो मरकजी मजमून है इसमें कोई खास फर्क नहीं है। अलबत्ता इसमें तौहीद ही को वाजे करने के लिए कयामत का भी जिक्र है, और इसके साथ साथ दुनिया की बेसबाती और उसकी नापायदारी जो है उसको बयान किया गया है। आइए इसको समझते हैं। हामीम, हामीम ये हरूफे मुकत्तात में से हैं, और ये वो हरूफ हैं जो के अलग अलग करके पढ़े जाते हैं, और ये सूरत जुखरुफ भी आले हवामीम में से है। वल किताबिल मुबीन, वो यहां पे कसमिया है, कसम है अल किताब की, और किताब से पहले अलिफ लाम का आना जो है वो उसको मार्फा बना देता है खास, और इससे मुराद है कुरान मजीद। कसम है कुराने मजीद की अल मुबीन। मुबीन जो है ये लाजिम और मुतदी है, खुद रोशन है, और जो भी इसको पढ़ता है सुनता है उसको भी रोशन कर देता है, उसके दिल को, उसके दिमाग को, उसकी रूह को बेदार कर देता है। और मुबीन जो है इसके एक मानी क्या है कि खुद ये वाजे है, और इसमें जो है जो भी हकायक और तालीमात हैं वो सब वाजे हैं। कसम है किताबे मुबीन की। तो आप देख लीजिए कि सूरत जुखरुफ का आगाज जो है वो कुरान मजीद की तारीफ के साथ हुआ। कुरान मजीद अहले मक्का पर, अहले अरब पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, और सिर्फ अहले अरब नहीं, पूरी दुनिया के लिए। अर्रहमान अल्लम अल कुरान। फिर सूरत अल बकरा में आप पढ़ चुकी, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। असल बात क्या है कि अहले मक्का कुरान का इनकार कर रहे थे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत जुखरुफ का आगाज जो है वो कुरान ही से किया। कुरान मजीद की अजमत का एहसास दिलाते हुए कि अहले मक्का तुम गौर तो करो, कसम है किताबे मुबीन की, किताबे रोशन की, इन्ना जालनाहु कुरानन अरबियन, बेशक हमने इसको बनाया है कुराने अरबी। अब आप देखिए कि ये कुरान की दूसरी सिफत है, कुरानन अरबियन, कुरान अरबी जबान में है। अहले मक्का कौन थे? अरब थे, और अरबी जबान उनकी मादरी जबान थी। तो अल्लाह ताला ने कुरान को अरबी कुरान इसलिए बनाया ताकि वो उसको समझ सकें, उसकी कद्रो कीमत का अंदाजा कर सकें, जांच सकें। उनको कोई उजर ना हो कि इसकी जबान ही समझ में नहीं आती, तो इसकी कद्रो कीमत का अंदाजा हम कैसे करें। तो नंबर वन, तो एक वजह ये थी कि हमने इसको कुराने अरबी बनाया। दूसरी वजह क्या थी कि इस किताब की जबान जो हमने अरबी रखी है वो इसलिए रखी है قوم عرب ہے اور مخاطب قوم کی زبان میں اس کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ کلام الہی ہے، کیونکہ اللہ تعالی کسی پر زیادتی نہیں کرتے، ہے نا؟ اور عربی زبان رسول اللہ کی زبان بھی تھی، اگر کسی اور زبان میں قرآن نازل ہوتا تو یہ زیادتی ہوتی قوم پر بھی اور رسول پر بھی. انا جعلناہ قرآنا عربیا، اور کیوں اس کو عربی زبان میں نازل کیا؟ لعلکم تاکلون. ساتھ ہی یہاں پہ وجہ بتا دی کہ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ اہل عرب تم اس کو سمجھ سکو، تم جو ہے وہ عقل جو ہے اپنی اس کا استعمال کر سکو. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہیں اپنی بہت بڑی نعمت کا احساس دلا رہے ہیں کہ قرآن مجید عربی زبان میں اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس کی شیریں انداز بیان، اس کی فصاحت و بلاغت، اس کے مضامین، دلائل، مثالیں اور حکمت کے احکام جو ہیں تم ان پہ غور کر سکو، تدبر کر سکو، اور تمہیں اس بات کی سمجھ آئے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھ لیں، آپ بازار جاتی ہیں، آپ شاپنگ کرنا چاہتی ہیں، وہاں پہ چائنیز میں اگر کچھ لکھا ہو، کیونکہ انگلش تو آپ اتنی جان لیتی ہیں، تو چائنیز میں آپ کو سمجھ نہیں آتی یہ چیز ہے کیا، ہے نا؟ یا پھر یہ کہ اسپینش میں لکھا ہوا ہو، فرینچ میں لکھا ہوا ہو، یا کوئی وہ دوسری زبان بولنا شروع کر دے، کوئی ڈاکٹر ہے، یا جہاں آپ آفس میں جاتی ہیں یا کسی کام سے جاتی ہیں یا سکول میں، تو آپ کیا کریں گی؟ بہت مشکل جو ہے اس میں گرفتار ہو جائیں گی. تو ہم زبان ہونا جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، زبان کا سمجھنا. تو ہدایت کی کتاب کو عربی قوم چونکہ مخاطب تھی تو اس کی زبان میں اس کو نازل کیا گیا، تو یہ قرآن کی دوسری صفت ہے. ایک بات یہاں پر آیت نمبر 3 میں انا جعلناہ، اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ جعلناہ اس کے کیا معنی ہے؟ جعلنا جو ہے بنایا ہم نے، اور قرآن مجید میں یہ لفظ جو ہے کئی دفعہ استعمال ہوا ہے. کہیں اللہ تعالی اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ آسمان اور زمین کو بنایا، ہے نا؟ تو محض بنانے کے معنی میں، کبھی یہ انزلہ کے معنی میں، کبھی کوئی چیز رکھ دینا اس کے معنی میں. لیکن جیسے اہل معتزلہ نے، معتزلہ کون ہوتے ہیں؟ عین زے لام سے عزل کرنا، الگ ہو جانا. تو اہل معتزلہ ہیں جو الگ ہونے والے ہیں. تو اہل معتزلہ کا ایک گروپ ہے، اس نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے یہ جو جعلا لفظ ہے نا، اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جعلا جو ہے یہ خلقہ کے معنی میں ہے، تخلیق کیا. اور اسی سے انہوں نے پھر قرآن کے یہ معنی لیے کہ قرآن جو ہے وہ خلق ہے، یہ بھی اللہ کی ایک تخلیق ہے، جیسے اور مخلوق ہے اللہ کی، اسی طرح قرآن بھی ایک تخلیق ہے. تو اس سے فتنہ خلق قرآن نے جنم لیا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اکثر آپ نے فتنہ خلق قرآن کا سنا ہوگا، جبکہ قرآن کے بارے میں اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اس کی صفات بھی قدیم ہیں، اور قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ اس کی صفت ہے. لیکن اہل معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات تو قدیم مانتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور قرآن کی مخلوق ہونے پر بحث اور یہ جو فتنہ تھا، یہ پوری امت کے لیے ایک بڑا فتنہ تھا، اور ایک صدی تک، 100 سال اس نے طوفان کھڑا کیا. اور یہ دور تھا بنو امیہ کا دور، اور مامون الرشید بھی پکا معتزلی تھا، بہت سے لوگوں پر اس کا اثر ہوا. اور بعد میں تو خیر یہ پھر فتنہ جو تھا وہ خود ہی ختم ہو گیا، لیکن جب وہ عروج پر آتا ہے تو اس وقت اس دور کے علماء لوگوں کے لیے بڑی آزمائش سی بن جاتی ہے، اور سیدھے سادے عوام ہوتے ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں. اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اس فتنے کے خلاف بڑی مدت تک جہاد کیا. آپ کو جیل میں ڈالا گیا, آپ کو زنجیروں میں جکڑا گیا, آپ کو مارا پیٹا گیا, اور جو ہے وہ یہاں تک کہ جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ اتنا مجھے مارا پیٹا گیا کہ اگر کسی ہاتھی کو بھی مارا پیٹا جاتا تو وہ جو تھا وہ چیخ اٹھتا, چلا اٹھتا. اور انہی کے بارے میں آتا ہے نا, اسی فتنے کی سزا میں ان کو ایک دفعہ لے کے جا رہے تھے تو ان کو ایک ڈاکو ملا, ابن الحیثم اس ڈاکو کا نام تھا, اور وہ اس کو ملا, حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ملا. اور امام احمد بن حنبل جو تھے وہ کیا کرتے تھے, اکثر اس ڈاکو کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے اور اس کو یاد کرتے تھے اچھے لفظوں میں. تو کسی نے کہا کہ وہ ایک ڈاکو اور آپ اس کو یاد کرتے ہیں, کہنے لگے کہ نہیں, جب مجھے زنجیروں میں جکڑ کر لے جایا جا رہا تھا تو اس کے ایک جملے نے اور ایک بات نے مجھے بڑا جو ہے وہ استقامت اور صبر دیا. کیسے؟ اس نے جاتے جاتے ان کو یہ بات کہی تھی, زنجیروں میں جب دیکھا کہ جکڑ کر ان کو لے جایا جا رہا ہے تو کہنے لگے کہ احمد بن حنبل دیکھ, چوری ڈاکہ زنی میں میرے ہاتھ تک کاٹے گئے ہیں, اور میں جو ہوں میں نے پھر بھی ڈاکہ ڈالا نہیں چھوڑا, اور اگر میں شیطان کی اطاعت میں اتنی ثابت قدمی دکھا سکتا ہوں تو حیف ہے تم پر اگر رحمان کی اطاعت میں تم ثابت قدمی نہ دکھا سکو. تو اس سے جو ہے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن کی آیات کا جو ترجمہ ہے نا یا معنی جو ہے, ہم وہی لیں گے جو کہ وہاں پر ہمارے سلف نے لیا, جو صحابہ نے لیا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی رسول اللہ نے لیا اور پھر صحابہ نے لیا, یا پھر اس قرآن کی آیت کی تشریح تفسیر کوئی اور آیت کرے, کیونکہ تفسیر القرآن بالقرآن ہوتی ہے, تفسیر القرآن بالحدیث ہوتی ہے, تفسیر القرآن پھر صحابہ کے اقوال سے ہوتی ہے, پھر اس زبان کی عرب کی جو لغت ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. تو بہرحال ویسے تو جعل لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی معنی میں اس کو استعمال کیا ہے, جیسے وجعل کلمۃ الذین کفروا سفلی, اب یہاں پہ جعل کیا ہے کہ نیچا کر دیا. پھر اسی طرح جعل السقایۃ فی رحل اخی, اب کیا رکھ دیا, وہاں پہ جعل رکھ دے کے معنی میں ہے, سورۃ یوسف میں آپ پڑھ چکی ہیں, وجعل لہم اجلا لا ریب فی, تو اب یہاں پہ جعل مقرر کرنے کے معنی میں ہے, لیکن انہوں نے جالا مانی جو تھا جالا کے خلقہ ہی لیے. تو آپ اس سے یہ بات یاد رکھیں کہ اس سے جو ہے وہ قرآن کو جو تھے وہ خلق مانتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کی باتیں ہیں, اور یہ اس کی صفت ہے. پھر ہم آگے چلتے ہیں اور قرآن کی ہمیں تیسری صفت کا پتہ چلتا ہے, اور وہ کیا ہے, وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ, اور بے شک وہ ام الکتاب میں ہے. اب ام الکتاب جو ہے اس سے کیا مراد ہے, اصل میں ام کہتے ہیں اصل کو, جڑ کو, جیسے جڑ کے لیے ام کا لفظ جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ اصل کتاب میں ہے, ام الکتاب میں ہے تو اصل کتاب میں ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ کتاب جس نے تمام انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابیں موجود تھیں, لوہے محفوظ میں ہی تھی نا, تمام انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئیں وہ تمام لوہے محفوظ میں تھیں. اور اسی بات کو جیسے یہاں پہ ام الکتاب کہا گیا, تو سورۃ واقعہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتاب مکنون, اسی طرح جو ہے وہ سورۃ بروج کو اگر آپ پڑھیں تو سورۃ بروج میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فی لوح محفوظ. پھر آپ دیکھیے کہ اس کے علاوہ آپ سورۃ واقعہ کو اگر نکالیں تو سورۃ واقعہ کی آیت 77 سے 80 تک آپ دیکھیے, تو وہاں پہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں, وہاں پہ کہتے ہیں کہ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین तो वहां पे भी जो है वो किताबी मकनून के नाम से जो है इसको याद किया जाता है। फिर इसी तरह आप जो है वो सूरत अबासा, अगर आप अबासा को पढ़ें तो वहां पे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान की तारीफ करते हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में करते हैं कि कुरान मजीद जो है मेरी कैसी किताब है और इसको लिखने वाले कैसे हैं। इसके बारे में कहते हैं आप देखिए आयत नंबर 13 से, फी सुहफ मुकर्रमा मरफूआत मुतहरा बिअयदी सफरा किराम बररा, है ना। तो आयत 13 से लेकर 16 तक, तो इन सारी आयात से और इन सारी जो दलाइल हैं इनसे क्या बात पता चलती है कि कुरान मजीद जो है वो लोहे महफूज में है, ऐसी जगह है, ऐसी लोह में है जो महफूज है, कोई इसके अंदर दरअंदाजी नहीं कर सकता। और उम्मुल किताब के मानी क्या है कि मुख्तलिफ जमानों में मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ कौमों की हदायत के लिए मुख्तलिफ अंबिया पर अल्लाह ताला ने जो मुख्तलिफ जमानों में किताबें नाजिल की उन सब की दावत एक थी, उन सब का अकीदा एक ही था, सच्चाई एक ही थी, खैर शर का मयार एक ही था, इखलाक और तहजीब के उसूल भी एक ही थे। तो गोया के फिल जुमला दीन एक ही है जिसे सब किताबें लेकर आई, बस आप यूं समझें कि असल एक है, इबारतें मुख्तलिफ है। यहां पे भी ये बात कही, वह इन्नहू फी उम्मिल किताब, के बेशक कुरान जो है ये असल किताब में है, महफूज है। लदैना लअलियुन हकीम, हमारे पास है लअलियुन, अलबत्ता बड़ी फजीलत वाली। और आपको पता ही है कि ऐन लाम वो उलू जो है इसके मानी क्या होते हैं कि ये लफ्ज जो है ये बुलंद मर्तबा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ ही जो जो चीज ऊंची हो, जो चीज बुलंद हो, तो उसके मानी क्या होते हैं कि वो चीज जो है बड़ी अजीम है, बड़ी अजमत वाली है। तो यहाँ पे कुरान की जो है वो चौथी सिफ्त का जिक्र किया जा रहा है कि कुरान बड़ी बुलंद मर्तबा किताब है। फिर कहा पांचवी सिफ्त क्या है, हकीम, और हकीम के दो मानी हैं कि कुरान की आयात, कुरान के वाकयात और कुरान के दलाइल और जो भी इसमें नसीहतें हैं सब बड़ी हकीमाना हैं, हिकमत से भरी हुई हैं। और दूसरे मानी क्या हैं कि इसकी इसके मजामीन और इसके दलाइल मोहकिम हैं, मजबूत हैं। कुरान मजीद के दलाइल जो हैं वो कैसे हैं, मोहकम हैं, मजबूत हैं। तो दोनों मानी मुराद हैं यहां पे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की दौलत से अहले मक्का जो तुम्हें नवाज दिया, तो ये कोई मामूली किताब थोड़ी है, ये वो किताब है जो कि अल किताब है, फिर नंबर वन अल मुबीन है, फिर नंबर दो कुरानन अरबियन में है, नंबर तीन उमुल किताब में है और नंबर चार ला अलीयुन है और पांच हकीमुन है। अब आप देखिए कि आयत नंबर पांच जो है वो हमें क्या बताती है कि असल में अहले मक्का जो थे वो कुरान को सुनना नहीं चाहते थे, वो कुरान को कबूल नहीं करते थे, कुरान का मजाक उड़ाते थे, उसकी नकदरी करते थे। अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत यहां पे जवाब दिया है कि अगर तुम इसकी कदर ना करो, अफा नदरिबु अनकुम, क्या हम हटा लें तुमसे। अब आप देख लीजिए कि दरबा के लफ्जी मानी तो होते हैं मारना, कभी ये बयान करने के लिए भी आता है दरबुल मिसल, मिसाल बयान करना। और अब आप देखें कि यहां पर क्या है कि क्या हम बयान करना छोड़ दें, तो छोड़ देने के मानी कहां से होंगे, क्योंकि दरबा के बाद अन आ गया। अब आगे पीछे देखा करें, मैंने आपको बात ये बताई थी ना, तो दरबा जो है यहां पे अफा नदरिबु अनकुम, क्या हम छोड़ दें तुम से, और कुम से मुराद अहले मक्का है। जैसे आपको पता है आपने पढ़ा था रगबा, रगबा का रगबत होता है, अन आ जाए तो बेरगबती के मानी देता है, बिल्कुल इसी तरह से अफा नदरिबु अनकुम, क्या हम जो हैं हटा लें तुमसे, फेर दें तुमसे, بیان کردہ چھوڑ دیں تم سے الذکرہ، اور ذکر سے مراد کیا ہے قرآن مجید، کہ کیا ہم قرآن کا ذکر کرنا جو ہے وہ تم سے پھیر دیں، تم سے ہٹا دیں؟ اور ویسے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو دلوں کو نرم کرتی ہے، جو دلوں کو جو ہے وہ پگھلا دیتی ہے۔ تو ایک فقرے میں اللہ تعالیٰ نے پورے مکی دور کی داستان کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ قوم ہے صدیوں سے جاہل بدحال، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت اور عنایت کرتے ہیں، اور رحمت کا سب سے بڑا ظہور، برکتوں میں سے سب سے بڑی برکت قرآن مجید جو ہے ان کی ہدایت کے لیے جب بھیجتے ہیں، تو نادان قوم جو ہے وہ اتنی خود غرض قوم ہے کہ سنتی بھی نہیں اور ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے تو کہ کوئی سنے بھی نہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس رویے پر تبصرہ کرتے ہیں، ان کو تنبیہ کرتے ہیں کیا کہ تم جو ہے اگر اس کو سننا نہیں چاہتے تو تمہارے نہ سننے کی وجہ سے ہم یہ جو ذکر ہے کیا ہم اس کو ہٹا لیں؟ اور آپ دیکھیں کہ ہٹائیں کیسے، صفحن۔ صفحن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سواد فا ہا جو ہے آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، ہاں وصفہو، اور وصفہو کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ جیسے جب کسی کو معاف کیا جائے تو ترک ملامت بھی چھوڑ دی جائے۔ جیسے بعض اوقات کسی کو معاف تو کیا جاتا ہے اس کی غلطی پر، لیکن برا بھلا بھی کہا جاتا ہے نا، تو برا بھلا بھی نہ کہا جائے تو پھر مراد کیا ہے کہ بالکل ہی درگزر کرنا، بالکل ہی الگ ہو جانا۔ تو یہاں پہ صفن جو ہے درگزر اور اعراض کے معنی میں ہے کہ کیا کنارہ کش ہو جائیں، کیا موڑ لیں، چھوڑ دیں۔ تو دوبارہ اصل میں یہ جو ہے نا افنضرب عنکم، مزید اس کی تاکید کے لیے صفن آ گیا کہ کیا ہم جو ہیں وہ قرآن کو پیش کرنا اور قرآن کے ذریعے تمہاری جو ہدایت کا انتظام ہے تو اس کو ہم بالکل ہی چھوڑ دیں، اس لیے کہ تم قرآن کو سننا نہیں چاہتے اور تم جو ہے وہ اس کی قدر نہیں کر رہے اور تم اس سے نفرت کر رہے ہو۔ تو کہا، اور یہاں پہ جو سوالیہ انداز ہے وہ کیوں ہے کہ تم یہ چاہتے ہو اس لیے کہ ان کنتم قوم مسرفین، کہ ہو تم حد سے نکلنے والی قوم۔ مصرف کی جمع ہے مسرفین، اور مصرف وہ ہوتے ہیں جو حد سے گزرنے والے ہوں۔ تو اب یہ جو سوالیہ انداز ہے اس کا یہ نہیں مطلب کہ ان سے مشورہ کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کیا یہ چاہتے ہو کہ قرآن کا ذکر کرنا چھوڑ دیا جائے یا اس کو نازل نہ کیا جائے، یا پستی میں جو تم گرے ہوئے ہو صدیوں سے تمہیں جو ہے وہ پستی سے نکالا ہی نہ جائے۔ تم بے شک یہ سوچو پر ایسا ہو نہیں سکتا، ہے نا، تم تو اللہ کے فضل کو ٹھکرانا چاہتے ہو لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہوگا۔ کیونکہ مریض کیا کرتا ہے جب بیمار ہوتا ہے؟ دوائی کھانا نہیں چاہتا، لیکن دوائی تو اس کو دی جاتی ہے نا۔ آپ کے گھر میں بھی خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جائے اور وہ دوائی نہ کھانا چاہے تو دوائی تو دیتے ہیں نا۔ اسی طرح بعض بچے ہوتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں اور وہ پڑھنا نہیں چاہتے، وہ کام نہیں کرنا چاہتے، لیکن ماں باپ پیچھے لگے رہتے ہیں، چھوڑتے تو نہیں ہے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی پیار سے، کبھی سختی سے، کہ اس میں آپ کا بھلا ہے، اس میں آپ کی بہتری ہے، یہ تو کرنا ہی ہے، اس میں کوئی چوائس نہیں ہے کہ تم نہ کرو۔ اور یہ نہیں ہوتا مثلا بچہ ناشتہ نہیں کرنا چاہتا، آپ اس کو ناشتہ کرواتے ہیں، آپ ساتھ بھی باندھ کے دیتے ہیں، تو بچے کا نہ چاہنا پھر آپ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ آپ وہ کام نہ کریں۔ رہی بات صحت کی، رہی بات دولت کی، رہی بات دنیا کی، رہی بات بیسٹ فیوچر کی، تو ہم اپنی اولاد کا پیچھا نہیں چھوڑتے، ہے نا، جسم کی بات ہے نا۔ اب روح کی بات کی جا رہی ہے کہ اے اہل مکہ، تمہاری نا قدری اور نہ چاہنے سے، اس لیے کہ تم جو ہے وہ حد سے نکلنے والی قوم ہو، کہ رسول کو جھٹلا رہی ہو، قرآن کو جھٹلا رہی ہو، تو کیا قرآن کو پیش کرنا چھوڑ دیا جائے؟ تمہارے نہ چاہنے سے ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ وَقَمْ أَرْسَلْنَا، اور کتنے بھیجے ہم نے، کہ ہمیں تو حجت تمام کرنی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ جو ہے یہ کم جو ہے وہ آیا ہے، اور کم جو ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ کم کا لفظ جو ہے یہ سوال کے لیے بھی آتا ہے، استفامیہ بھی ہوتا ہے، کتنے، और जब कितने की बात होती है तो क्या कि क्वांटिटी कितनी है, या फिर ये होता है कि कितने लोग हैं, मिकदार या तादाद को जाहिर करने के लिए। और कभी कभी कम जो है वो खबरिया भी होता है, खबर देने के लिए आता है, और उसमें जो है मिकदार की कमी बेशी और कसरत को जाहिर करने के लिए। मसलन कितने ही, गोया कि बहुत से, वकम अरसलना, और बहुत से भेजे हमने, और कितने भेजे हमने, मिन नबीन से नबी, फिल अव्वलीन, अव्वल की जमा है अव्वलीन, पहले लोगों में। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो फरमाते हैं कि पहली गुजरी हुई कौमों में बारहा हमने नबी भेजे हैं, वमा यातीहिम मिन नबीन, और नहीं आता था इनके पास कोई नबी, इल्ला मगर कानू बिही यस्ताज़ेऊन, वो थे इसका मजाक करते। तो आप देख लीजिए कि तुम भी हद से गुजरने वाले हो, मुसरफीन हो, और सुनना ही नहीं चाहते। और जो पिछली कौमें थी उन्होंने भी यही किया कि पैगंबर आया तो उन्होंने पैगंबर का मजाक उड़ाया, उसका ठट्ठा किया, और उन्होंने रिसालत की और रसूल की कदर ही ना की। आयत नंबर 5 में जो सफन लफ्ज है, आप याद रखिएगा कि ये लफ्ज जो है ये एक पहलू के लिए भी आता है, जैसे गर्दन का एक पहलू उसको भी कहते हैं, कभी हाथ की हथेली के लिए भी आता है। और अगर गर्दन का की पहलू तही की जाए, यानी एक तरफ गर्दन को कर लिया जाए, तो गोया के गर्दन मोड़ ली, एराज कर लिया। तो हम जो हैं, तुम्हारे असराफ की वजह से, हद से गुजरने की वजह से, हम कुरान को पेश करने से असराफ नहीं कर सकते, हम कुरान को पेश करने से जो है उसको इनकार नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, हुज्जत तमाम करना जरूरी है। तुम हो मुसरिफ और पहले लोग थे, मुस्ताजेउन, गोया के यस्ताजेउन, मजाक उड़ाने वाले थे। फाहलकना, बस हमने हिलाक कर दिया। जब उन्होंने आने वाले रसूल का मजाक उड़ाया, और आप सोचिए कि कौम का, अल्लाह के एम्बेसिडर का मजाक उड़ाना ये कोई मामूली बात है, तो जब कोई कौम अपने पैगंबर की नकदरी करती है, उसका उसको झुटलाती है, उसका मजाक उड़ाती है, तो अल्लाह ताला यहां से, यहां पे तारीख से मिसाल दे रहे हैं कि पिछली कौमों के अंजाम पे अहले मक्का गौर तो करो। फअहलकना, फा आ गया। अब यहां पे तफसीलात नहीं है कि कौन से पैगंबर को किस कौम की तरफ भेजा, कौम का रवैया क्या था, पैगंबर ने कैसे कैसे समझाया, अब यहां पे नतीजा बताया जा रहा है, क्योंकि अहले मक्का को इबरत दिलाना मकसूद है। और कुरान का ये एजाज है और इसकी ये बलागत है कि कभी बात को तफसील से और कभी मुख्तसिर कुरान बयान करता है। अफा फअहलकना, पस हमने हिलाक कर दिया, खत्म कर दिया, और मुख्तलिफ तरीके से हिलाक किया, किसी को आसमान से सहा भेजकर, किसी पे रजफा भेजा, और किसी जो है उसको पानी के अंदर गर्क कर दिया, और किसी के ऊपर जो है वो मतरसऊ आया, बुरी पत्थरों की बारिश की। बहरहाल हमने उनको हिलाक कर दिया, अशद्दा मिनहुम बतशन। और अशद्दा जो है ये इसम तफसील है, और अशद्दा के मानी क्या होते हैं, शीन दाल दाल से ये लफ्ज है, और इसके मानी होते हैं कि सख्त, शदीद, शदीद थे, सख्त थे, मजबूत थे, मिनहुम इनसे, और किनसे, यानी सख्त थे इनमें, यानी वो जो कौमें थी इनमें बड़ी सख्त कौमें थी, बतशन। और आपको पता ही है कि बतशन लफ्ज जो है ये पकड़ के लिए आता है, अखजा भी पकड़ के लिए आता है, हाँ, तनावुश भी पकड़ के लिए आता है, तनावुश दूर की चीज को आप पकड़ना चाहते हैं ना, और खतफा भी आप पड़ चुकी पकड़ के लिए आता है, किसी को स्नैच कर लेना, किसी चीज को उचक लेना। लेकिन बतशन कैसी पकड़ है कि जबरदस्ती पकड़ना, गलबे से पकड़ना, कुव्वत के साथ, और जो ये गिरफ्त होती है ना पकड़ने की, इसमें सख्ती भी होती है और कुव्वत भी होती है। सूरत बुरूज में आता है, इन्ना बतुशा रब्बिका लशदीद, इन्नहू हुवा युबदी हुवा युईद, है ना। तो अब क्या है कि गोया के वो जो कौम थी वो बड़ी जोर वाली कौम थी, क्योंकि बतशन यानी उनकी गिरफ्त बड़ी सख्त थी, सख्त थी, इससे क्या मुराद है कि वो कौम बड़ी ही मजबूत कौम थी, वो कौम बड़ी ही जो थी वो जबरदस्त कौम थी। और आपको पता ही है कि कुरान जो है इस सिलसिले में हमें दलील भी देता है مثلاً ایک اور جگہ سورت مومن آیت 82 میں آپ پڑھ چکی کانو اکثر منہم و اشد قوا کہ اکثر جو تھے ان میں سے تھے اور وہ قوت میں اور تعداد میں کئی زیادہ تھے. تو یہاں پہ جو ہے وہ ان کی قوت کو ظاہر کر رہا ہے, تعداد کو, ان کی عمروں کو, ان کی سنت و حرفت کو, ان کی تجارت کو. بہرحال وہ قوم بڑی مضبوط قوم تھی, اور ایک نہیں کتنی قومیں تھیں اور ان میں بڑی مضبوط قومیں تھیں اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. تو اگر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑنے کی اور ختم کرنے کی جو ہے وہ قدرت رکھتے ہیں تو پھر اہل مکہ کو کیوں نہیں ختم کیا جا سکتا. ومدا مثل الاولین, اور مدا لفظ جو ہے یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں, اس کے معنی کیا ہوتے ہیں مدا کے, کہ یہ لفظ جیسے ماضی سے یاد رکھیں شاباش, اور گویا کہ یہ لفظ آتا ہے وقت کا گزرنا, وقت کے ساتھ ساتھ چلنا. اور اس کے معنی پھر کیا ہوئے کہ وہ جو لوگ تھے وہ گزر چکے, وہ لوگ چلے گئے, گزر گئی. اور مثلو حالت حقیقت مثال, اور ان کی مثال کیسی ہے, پہلے لوگوں کی مثال. تو یہ تو تھی پہلے لوگوں کی مثال, اور ان کی مثال جو ہے وہ گزر بھی گئی اتنے مضبوط, اور پھر جو ہے وہ ختم ہوئے کہ اب ان کا کوئی نام و نشان جو ہے وہ باقی بھی نہیں ہے, کوئی ان کو یاد کرنے والا نہیں ہے. اور کیوں ان کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا؟ کہ وہ اللہ کے نافرمان تھے. اور اس کا روٹ وہی ہے میم دعاد اور یا. تو گویا کہ پچھلی قوموں کا حوالہ دے کے اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا بات بتاتے ہیں کہ اگر پہلی قومیں جو ہیں وہ تباہ و برباد کی جا چکی جنہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا, اور ان کی مثالیں ہیں گزر گئیں, وقت کے ساتھ قصہ پارینہ بن گئیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ان کو یاد کرنے والا نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی قوت اور طاقت اور دولت کے گھمنڈ میں آ کر پیغمبر کا اور پیغمبر کی لائی ہوئی کتاب کا جب انکار کیا تو ان پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑا. تو پھر معنی کیا ہے کہ اہل مکہ تم سوچو تو صحیح, تم کیا کر رہے ہو, تمہارا کیا حال ہوگا. پھر آیت نمبر 9 سے لے کر 15 تک اللہ تعالی جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں, جو مخالفین ہیں, ان کا کردار بتاتے ہیں کہ خالق کو تو مانتے ہیں, خالق ماننے کا اعتراف کرتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں, کائنات سے توحید اور قیامت کے دلائل دیتے ہیں, اور بڑے خوبصورت دلائل دیتے ہیں. وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھئے من خلق السماوات والارض, کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو, لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ, تو ضرور بضرور وہ کہیں گے ان کو پیدا کیا ہے العزیز غالب علیم علم والے نے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر ان سے یہ پوچھیں گے نا کہ آسمانوں کو اور زمین کو, اور زمین یہاں پہ اسم جنس ہے, کہ آسمان کیونکہ 7 آسمان ہیں تو 7 ہی زمینیں ہیں, یہ ہمیں قرآن سے پتا چلتا ہے نا. تو اگر ان سے پوچھا جائے اور آپ ان سے ذرا پوچھے تو صحیح کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا, تو ضرور بہ ضرور یہ کہیں گے کہ ان کو پیدا کیا. ہننا کی ضمیر کس لیے آئی ہے؟ اگر دو ہوتے نا صرف تو ہما آتا, ہننا اس لیے آیا کہ بہت سے آسمان اور بہت سی زمین, 7 آسمان 7 زمین, ان سب کو کس نے پیدا کیا. تو یہ پکار اٹھیں گے اور ضرور کہیں گے العزیز العلیم. اور العزیز کے اندر غلبے کے معنی بھی ہیں, قوت کے معنی بھی ہیں, عزت کے معنی بھی ہیں, ہے نا, عزت والے نے. اور اس کے معنی کیا ہے کہ امتناع, روکنے کے بھی, کہ اللہ جس چیز کو چاہے اگر روک دے تو کوئی اس کو جو ہے چیلنج نہیں کر سکتا. تو جیسا چاہا جس طرح چاہا اس نے ان سب کو پیدا کیا, اور یہ اس کی گواہی دیتے ہیں. اور العلیم علم والا ہے. دیکھیں کبھی کوئی کام کیا جائے اور اس پر آپ کو عبور ہو, پوری مہارت ہو, علم ہو, تو اس کی کوالٹی کیسی ہوتی ہے, اور علم نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کام خراب ہو جاتا ہے. تو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا جو ہے وہ العزیز اور العلیم ہے. الذی جعل لکم الارض, جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو. اب آپ دیکھیں کہ آسمان اور زمین کا دونوں کا ذکر کر کے اب زمین جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں, اور زمین کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ زمین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. کہا الذی جعل لکم الارض مہدا, جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو مہد. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ مہد جو ہے, کبھی اس کو مہاد بھی کہا گیا ہے نا, مہاد اور مہد ہے یا مہاد ہے, تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ یہ لفظ جو ہے جہنم کے لیے بھی آیا ہے مہاد, کہ جہنم جو ہے وہ ان کا بستر ہوگا. تو میم ہا دال جو ہے اس کی جمع ہے مہود, اور اس کے معنی ہوتے ہیں بچھونا کے, بستر کے. تو گویا کہ اللہ رب العزت جو ہیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ زمین کو تمہارے لیے بستر بنا دیا. اچھا, جو بستر ہوتا ہے اس پر کیا کیا جاتا ہے؟ اس پر لیٹا جاتا ہے نا. اور مہد جو ہے وہ بچے کا جو پنگوڑا ہوتا ہے, یا کیا کہنا چاہیے, کرب, اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا, بچہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے اپنی کرب کے اندر؟ اس میں سوتا ہے, ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ کرب کے اندر آپ اس کو بازو کا جھولے بھی دیتی ہیں, تو وہ جھولے لیتا لیتا ہلتا ہلتا جو ہے وہ سو جاتا ہے, اور جھولے کھاتا ہوا جلدی سوتا ہے, سکون کی اس کو نیند آتی ہے, پرسکون ہو جاتا ہے نا. تو اب آپ دیکھیں کہ ہم بھی زمین جو ہے اس پر سوتے ہیں اور ہمیں کوئی جھٹکا تو نہیں لگتا. اور ویسے دیکھیں تو زمین جو ہے وہ کر کے آ رہی ہے 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے اپنے آربٹ پر گھوم رہی ہے, اور خود اس کا آربٹ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ 6,06,600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ بھی رواں دواں ہے. اب آپ دیکھیے, اور پھر زمین جو ہے یہ کیا ہے, مولک ہے. ایسا نہیں ہے کسی ایک جگہ ٹکی ہوئی ہے, درمیان میں ہے, یہ مولک ہے, رکی ہوئی ہے. اور ہم اس کے اوپر سر کے بل لٹکتے ہیں, اوپر نیچے آگے پیچھے ہوتے ہیں, لیکن ہم گرتے تو نہیں ہے نا. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ زمین جو ہے یہ جس تیزی سے چل رہی ہے, اس تیزی کا حال کیا ہے کہ گویا کہ اگر بندوق کی گولی کسی کو ماری جائے تو کتنی تیزی سے لگتی ہے, تو زمین جو ہے اس سے بھی زیادہ تیز رفتار گاڑی کے ساتھ, گاڑی کی طرح جو ہے نا وہ بھاگ رہی ہے, جیسے گولی کہیں جا رہی ہو نا اور گولی پر آپ سوار ہوں. تو گویا کہ اگر بلٹ کو شوٹ کیا جائے تو جتنی تیزی سے وہ جائے گا, تو اتنی تیزی سے بھاگتی ہے زمین پر ہم سوار ہیں, اور ہمیں احساس ہوتا ہے آپ کام کر رہی ہیں کتنی پرسکون ہے. بالکل اسی طرح جیسے قریب میں بچے کو جھولا دیا جائے اور بچہ آرام سے سوئے. آپ وہ تصویر کو ذہن میں لائیں اور پھر اس کے ساتھ سوچیں. اچھا, دوسری طرف دیکھیں کہ زمین کا جو پیٹ ہے آگ سے بھرا ہوا ہے. زمین کے پیٹ کے اندر کیا ہے؟ آگ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ زمین جو ہے اس کے اندر لاوے ہیں, آگ بھری ہوئی ہے. پتھروں کو پگلا دے اور آتش فشان جو ان کا الو جو پھوٹتا ہے اور لاوا جو اگلتے ہی ہے زمین, تو پھر کیا ہوتا ہے, جہاں جہاں یہ آتش فشان پہاڑ پھوٹے ہیں اور لاوا اگلا ہے انہوں نے, تو آپ دیکھیں کہ کتنی اس کی خرابی پیدا ہوئی ہے. تو زمین کے اندر اتنی زیادہ طغیانی ہے, زمین جو ہے اندر سے اتنی گرم ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ زمین جو ہے, اور اس کا حال کیا ہے کہ ہواؤں کا ایک غلاف ہے جو اس کے اوپر ہے. یہ جو ہوائیں, یہ طوفان, آندیاں, سٹورم آتے ہیں, تو ہواؤں کا یعنی یہ گیند سا ہے ہماری زمین, اور اس کے اوپر ہواؤں کا ایک غلاف ہے. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں کہ میں اور آپ اپنی زندگی کو جاری رکھے ہوئے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے جس جو ہمیں عطا کی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اگر یہ زمین ذرا سی صحیح حرکت کرتی ہے, جب زلزلہ اس پر آتا ہے تو ایک ذرا سا جھٹکا کتنا عرصہ یاد رہتا ہے, کیسے تباہی کے آثار ہوتے ہیں. اور یہ زلزلے جو آئے ہیں کشمیر میں, اور کبھی ایران میں, اور کبھی گلگت سائڈ پر, اور کبھی پشاور میں مردان سائڈ پر, اب اور یہ چائنا میں بھی پچھلے دنوں میں پڑ رہی تھی, تو مختلف جگہ پر جب زلزلے آتے ہیں تو زمین کی ایک معمولی سی جھرجری جو ہے وہ کیسا خطرناک اور خوفناک طوفان ہے. کہ کشمیر کے لوگوں کی یہ باتیں آپ نے بھی سنی ہوں گی اور پڑھی ہوں گی, کہ وہ کہتے تھے کہ جب پہاڑوں کو چلتے ہوئے دیکھا تو ہمیں یہ لگا کہ قیامت آ گئی ہے, قیامت آ گئی ہے. واقعی گھر چل رہے ہیں, پہاڑ چل رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد آن کی آن میں جو ہے وہ ختم, پھٹ رہے ہیں. مٹ رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی جعل لکم الارض مہدا، وہی تو ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا. اس پہ غور کیجئے، قرآن میں کبھی اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں فراشا، کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو جو ہے وہ فرش بنا دیا. تو زمین کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی کہتے ہیں کہ زمین تمہارے لیے بساتا ہے، تو کبھی اس کو بساتا کہتے ہیں، تو مختلف ناموں سے اس کو یاد کرتے ہیں نا، مہد، مہادا، بساتا، کرارا. تو یہ ساری باتیں کہنا کیا مقصد ہے؟ تاکہ ہم غور و فکر کریں، غور و فکر کر کے اور پھر جو ہے توحید کو پائیں، ایک اللہ کی بندگی کرنی شروع کریں. زمین کے بعد پھر آپ جو ہیں اور تھوڑا سا جو ہے آپ آگے بڑھیں تو کیا ہے، وَجَعْلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور بنا دیے اس میں تمہارے لیے. کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے؟ سُبُلًا، سبیل کی جمع ہے، سبیل واحد ہے، سبل جمع ہے، اور تمہارے لیے اس میں راستے بنا دیے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس زمین نے تمہارے لیے راستے بنا دیے. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پا سکو. تو تہتدون کے دو معنی ہیں، اپنا راستہ معلوم کرو کہ کہاں تمہیں جانا ہے تو وہاں پہنچ سکو، اور دوسرے کیا ہے کہ اللہ کی کاریگری کو دیکھ کر ہدایت حاصل کر سکو. اللہ کے جو کرشمے ہیں، کارنامے ہیں، اللہ کے جو عجائبات ہیں، ان کو دیکھ کر ہدایت پالو. اچھا، یہ راستے کون سے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں؟ یہ ان راستوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو قدرتی راستے ہیں. اب تو ویسے سائنس نے بہت ترقی کر لی اور مختلف جگہ پہ، پہاڑوں تک میں ہر جگہ جو ہے انسان پہنچ رہا ہے اور راستے بنا رہا ہے، لیکن اتنے سو سال پہلے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو مقصد کیا تھا کہ پہاڑوں کے بیچ بیچ میں جو درے ہوتے ہیں، پہاڑوں کے اوپر جو قدرتی راستے ہوتے ہیں، اسی طرح میدانی علاقوں میں جیسے دریا ہیں، تو ساتھ ساتھ ان کے قدرتی راستے بھی چلتے ہیں. تو اللہ نے زمین کی پیٹ پر جو ہے قدرتی راستے بنا دیے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ راستوں کے لیے کوئی باقاعدہ جیسے سڑکوں کا انتظام ہے، بس فطری طور پر اللہ نے ان میں راستے رکھ دیے ہیں. اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا؟ تاکہ انسان جو ہے وہ رہنمائی حاصل کر سکے. آپ دیکھ لیجئے کہ لینڈ مارکس ہوتے ہیں نا، مختلف لینڈ مارکس ہیں جس کے ذریعے انسان جو ہے مختلف علاقوں تک پہنچ جاتا ہے، اس کو پتا چلتا ہے. اور اب تو ویسے جغرافیے کو اگر آپ پڑھیں اور دنیا کا پورا آپ نقشہ دیکھیں، تو اب تو پوری دنیا کی زمین کو بانٹ کر، تقسیم کر کے مختلف زمین پر مختلف ملکوں کا قبضہ ہے. تو اصل میں زمین کو بانٹ کر اگر آپ جغرافیہ دیکھیں تو کتنی زمین کس ملک کے پاس ہے، کتنی آباد ہے، کتنی غیر آباد ہے، کتنے پر پانی ہے، تو آپ اس میں بھی اس کو دیکھ سکتی ہیں. تو اب تو لوگوں نے لینڈ مارک رکھ لی ہے کہ یہاں پانی ہے، یہاں پہاڑ ہے، یہاں بیابان ہے، یہاں خشکی ہے، یہاں آبادی ہے. لیکن بہت عرصہ پہلے جو ہے جب انسان تہذیب اور تمدن سے جو تھا وہ ناواقف تھا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی اس نعمت کا بھی احساس دلاتے ہیں، اور اس نے تمہارے لیے راستے بنائے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا سکو، کاروبار کرو، تجارت کرو، شادی بیاہ کر سکو، سیر و تفریح کر سکو، تو مختلف مقاصد آنے جانے کے حاصل کر سکو. اور دوسرے معنی کیا ہے کہ اللہ کی کبریائی کا احساس جب تمہیں ہو تو پھر ہدایت حاصل کر سکو. کشمیر کا سفر کرنے کا اتفاق ہوا اور کافی تھا، کوئی دو ہفتے کے قریب، 12 دن، 2 ہفتے. اسی طرح پشاور سائڈ پر یہ گلگت اور یہ سوات، تو پشاور سائڈ پر یہ سوات وغیرہ کی سائڈ پر جانے کا اتفاق ہوا، بلوچستان بھی جانے کا اتفاق ہوا، ان کا پہاڑی علاقہ سب. تو آپ جو ہے بس غور کرتے جائیں اور دیکھتے جائیں، تو واقعی انسان جو ہے اگر غور و فکر کرے تو اللہ کو پا لے، بڑا لطف اور بڑی لذت، اور بہت انسان جو ہے وہ اچھا محسوس کرتا ہے. تو یہاں پہ بھی اسی چیز کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا جا رہا ہے. پھر اللہ رب العزت جو ہیں کیا فرماتے ہیں، اب جو ہے آسمان کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا جا رہا ہے کہ والذی، اور وہ جس نے، نزل من السماء ماء، جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، بقدر، اندازے سے. اور آپ دیکھیے کہ قدر لفظ جو ہے اس کے کیا معنی ہے، کہ اللہ تعالی نے آسمان سے جو پانی نازل کیا تو کیسے، اندازے سے، نپا تلا. اور دوسرے اس کے معنی کیا ہیں کہ ضرورت کے مطابق، جتنی کسی کو ضرورت تھی نا اتنا ہی پانی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو ہے وہ نازل کیا، اور پانی جو ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک انصاری صحابی کے باغ میں گئے، ابن الحیشم ان کا نام تھا، اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو وہ اپنے باغ سے کھجوروں کا پورا خوشہ ایک ٹہنی سی توڑ کر لے آئے، اور آپ کے پاس پھر خوشے کے علاوہ، کھجوروں کے علاوہ انہوں نے پانی بھی پیش کیا، اور آپ سائے میں بیٹھے آ کے، تو پھر آپ نے کہا کہ قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کھجوریں، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا سایہ، پوچھا جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، آپ پوچھیں کراچی کے رہنے والوں سے، آپ پوچھیں اسلام آباد کے رہنے والوں سے اور لاہور کے، اور یا ان علاقوں میں جہاں پہ سویٹ واٹر ہے ہی نہیں۔ اور سویٹ واٹر کی بات کیا کرتے ہیں، کبھی صحرا میں جانے کا اتفاق ہوا ہو، کبھی سفر کا اتفاق ہو اور پانی بالکل نہ ہو، تو پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ خود بخود نہیں اترا پانی، ہم نے جو ہے وہ پانی نازل کیا، نزلہ، اور جب نزلہ آتا ہے تو معنی کیا ہے، آپ دیکھیں یہاں پہ شد بھی ہے، ہے نا، تو معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو جو ہے ایسے نہیں اتار دیا، بڑا نپاتلا، بڑا ایک اندازے کے مطابق پانی اللہ نے نازل کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو یہاں پہ نازل کرنا پانی کا، اس سے مراد بارش ہے، اور بارش کیسے ہوتی ہے، ضرورت کے مطابق ہوتی ہے، اگر کم ہو تو کیا ہے کہ علاقے اور زمینیں بنجر رہ جاتی ہیں، اگر زیادہ ہو تو طوفان بن جاتی ہے، لوگ ڈوب جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو کیا بتایا جاتا ہے کہ 16 ملین ٹن ایک سیکنڈ میں جو ہے بارش کی شکل میں پانی نیچے آتا ہے، پھر اوپر بھی چڑھتا ہے، اور جتنا پانی نیچے آتا ہے نا اتنا ہی بخارات بن کر اوپر چڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ 513 ٹریلین ٹن پانی جو ہے وہ ایک سال میں اوپر جاتا ہے، اور اتنا ہی پھر بارش کی شکل میں نازل ہو جاتا ہے۔ تو اب پانی جو ہے اس کا نیچے آنا اور اوپر جانا، اس کے اندر بھی ایک توازن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ انسانوں کی بہتری کے لیے جو ہے وہ نازل کیا۔ ما ام بقدر، یہ جو پانی کی صفت ہے نا قدر، اس پر جتنا زیادہ غور کریں اتنا ہی کم ہے۔ فانشرنا بہی بلدتم میتا، پھر زندہ کیا ہم نے اس کے ساتھ شہر مردہ، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ انشرنا جو ہے پھر اس کے معنی کیا ہے، کہ جیسے کسی کو نشو نما دینا، جیسے کسی کو جلا اٹھانا، تو اب اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے جلا اٹھایا، کیونکہ پانی آنے سے پہلے زمین تھی پیاسی اور زمین تھی بنجر اور زمین تھی خشک۔ کذالک تخرجون، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ تو کیا بات بتائی گئی کہ اسی طرح تم نکالے جاؤ گے جس طرح مردہ شہر یا مردہ زمین جو ہے وہ پانی کے ذریعے اس کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ تو اس سے مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، مطلب دراصل یہ ہے، آپ آیت 12 کو بھی دیکھیں کہ والذی خلق الازواج کلہا، اور وہ جس نے پیدا کیے جوڑے تمام قسم کے، تو معنی کیا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، بارش ہوتی ہے نازل، تو زمین کیسی ہو جاتی ہے، جو بلدتم میتا تھی اس سے وہ زندہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں نباتات کے جوڑے جوڑے پھل پھول کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ اگلی آیت کو نہ بھی دیکھیں اور پچھلی آیت پہ ہی رہیں، تو ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو ہی زمین جو ہے بارش اس پہ ہوتی ہے، زمین نرم ہو جاتی ہے، اور زمین کے اندر جو مسام ہیں وہ کھل سے جاتے ہیں، اور کسان جب اس میں جو بیج ڈالتا ہے تو زمین نرم ہو کر بیج پھوٹتے ہیں، اس سے کونپلے نکلتی ہیں، پودے نکلتے ہیں، بیج باہر آ جاتے ہیں، تو زمین میں ہر طرف جو ہے روئیدگی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ تو پانی کے ذریعے زمین کے اندر کی روئیدگی جو ہے، زمین کے اندر جو صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ پھل پھول اور نباتات کو پیدا کر سکے، تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، پانی کے ذریعے زمین کا زندہ ہونا، اور زندہ ہونے سے مراد کیا ہے، فصلوں کا اگنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو دلیلیں یہاں پہ، دو چیزوں کے لیے دلیل دی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے، یہ اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے، ہے نا، یہ سب کچھ کس نے کیا، اللہ نے کیا، اور اللہ نہ چاہتا تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری دلیل کیا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہو سکتی ہے، کزالی کا تخرجون، बीज मुर्दा था ना, तो आप देख लें कि उसको जिंदगी मिली, पौधा बना, फिर उसमें बीज पैदा हो गए, है ना, फिर वो खत्म हो जाता है, फिर उस बीज से एक और पौधा निकलता है। कजा अली का तुखराजून, इसी तरह तुम निकाले जाओगे। वल्लजी खलक अल अजवाज कुल्लहा, और वो जात जिसने पैदा किए जोड़े, कुल्लहा तमाम किस्म के। अब आप देखिए कि यहां पर अल्लाह ताला एक बात तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए हर चीज के जोड़े बनाए। जौज की जमा है अजवाज, और मुराद इसके क्या है, एक मानी तो ये है कि नर और मादा पैदा किया, और नर और मादा इंसानों में तो है ही, जानवरों में भी है और नबातात में भी है ना, कि खेतियां, फल, फूल सब में जो है नर और मादा का सिलसिला जारी कर दिया। और बाज मुफस्सरीन जो हैं वो इसके क्या मानी बयान करते हैं, वो ये कहते हैं कि अजवाज के मानी यहां पर जो हैं वो हैं जैसे हम मिस्ल के, कि हम मिस्ल चीजें पैदा की, तो हम मिस्ल चीजें पैदा की तो फिर इससे मुराद क्या है कि मसलन जैसे अल्लाह ताला ने जो है चीजों का, हाँ, और जो हम मिस्ल चीजें होती हैं, दो चीजें जैसे एक जैसी पैदा की, जैसे दो कान हैं, दो हाथ हैं, दो पाँव है ना, और कभी क्या होता है कि जोड़ा जो होता है वो हम मिस्ल होता है, एक जैसा होता है, और कभी जो है वो मुखालिफ भी होता है, जैसे रात है तो दिन, सूरज है चांद, आसमान है जमीन, गर्मी है सख्ती, गर्मी और सर्दी, फिर ईमान और कुफ्र, नरमी और सख्ती, इसी तरह खैर और शर, मर्ज और सेहत, इंसाफ और जुल्म, तो जोड़ा जोड़ा चीजें पैदा की हैं, तो दुनिया है तो फिर कयामत भी होगी। अगर ईमान लाने वालों को जजा मिलेगी तो कुफ्र करने वालों को सजा भी मिलेगी। वल्लजी खलक अल अजवाजा कुल्लहा, जिसने पैदा किए जोड़े तमाम किस्म के, इसको आप नर और मादा के मानी में ले सकती हैं, इसके साथ आप इसको जो है वो हम मिस्ल जौज हो सकता है और मुखालिफ जौज भी हो सकता है। तो गोया के ये लफ्ज जो है ये असनाफ अनवा अकसाम के मानी में भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगली जो है वो एक और अल्लाह ताला अपने कारनामे का और करिश्मे का जिक्र करते हैं, और वो क्या है, वजअल लकुम मिनल फुल्की वल अनआमी मा तरकबून, और बनाए तुम्हारे लिए, क्या बनाए तुम्हारे लिए, अल-फुल्क कश्तियां, और फुल्क जो है इस्म जिन्स है, शाबाश, ये इस्म जिन्स है, और मुराद क्या है कि वाहे जमा मुजक्कर मुअन्नस के बहुत सी कश्तियां तुम्हारे लिए बनाई। तो अब आप देख लें कि सफीना साजी जो है वो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को सिखाई, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजकर, तो ये भी, ये सनद जो है ये भी अल्लाह ताला ने डायरेक्ट अपनी निगरानी में सिखाई। आप पीछे पढ़ चुकी हैं कि कश्ती बनाए बनाइए बे आयोनिना, हमारी निगरानी में, है ना, तो ये अल्लाह ने सिखाई, उसका जिक्र किया जा रहा है। और आप देखें कि पानी जो है वो जमीन पर कितने हिस्से हैं, तीन हिस्से पानी है, और एक हिस्सा है खुश्की जिस पर हम आबाद हैं, और अगर ये कश्तियां और ये बहरी जहाज ना होते तो फिर ये पानी हमारे लिए मुसख़र ना होता, ना तिजारत कर सकते, ना सफर कर सकते, और समंदर के अंदर जो नेमते हैं, जो दौलत है, जो गोहरे नायाब हैं, उनको इंसान जो है वो समेट ना सकता, ले ना सकता। तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला अपनी नेमत का जिक्र करते हुए फिर फरमाते हैं वल अनआमी, और चार पाए, चौपाए, तो चौपायों का जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि समंदर का सफर जो है वो बहरी जहाज और कश्तियों के जरिए होता है, और खुश्की का सफर जो है वो जानवरों के जरिए होता है, क्योंकि वैसे तो जानवरों के बहुत से फायदे हैं कि उनकी हड्डियां भी इस्तेमाल में लाते हैं, और खाल भी, और बाल भी, और गोश्त भी, लेकिन यहाँ पे खास तौर पे जिसका जिक्र है वल अनआमी मा तरकबून, क्योंकि तरकबून, राकिबा यरकबू का मतलब होता है सवार होना, चढ़ चढ़ बैठना, राकिब होता है सवार, घुड़सवार को राकिब कहते हैं ना, तो मा तरकबून जिस पर तुम सवार होते हो, जिन पर तुम सवारियां करते हो। तो आपके जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि खुश्की का जिक्र हो गया, बहरी का जिक्र हो गया, यानी समंदर का भी, तो हवा का जिक्र क्यों नहीं हुआ? तो आप उससे पहले सूरत नहल की आयत 8 में आप पढ़ चुकी हैं, यखलुकु मा ला तालमून, और भी वो पैदा करता है जो तुम जानते भी नहीं हो, है ना, तो बहुत पहले अल्लाह ने उसका ये जिक्र कर दिया था। अच्छा, अब यहाँ पे ये जिक्र करने के बाद कि कश्ती और जो है वो चार पायों यानी चौपायों को बनाया और अहले मक्का भी और देहाती इलाकों में और बद्दू लोग जो है आमतौर पे जो है वो जानवरों पे सफर करते हैं ना, उनके पास कहाँ गाड़ियों की इतनी सहूलतें होती हैं, और वैसे भी मक्की जो जिंदगी थी उनकी तिजारत वो लोग करते थे, गल्लाबानी तिजारत पेशा लोग थे, और ये जानवर ही जो थे इनके जरिए वो आते जाते और नकलो हरकत करते और जहां पानी नजर आता तो वहां डेरा डालकर बैठ जाते। फिर आगे मजीद जिक्र कर रहे हैं ललतस तबु अला जहूर ही, ताकि तुम जो है चढ़ बैठो इनकी पीठों पर। तो लितस तबू जो है सीन वो या और तस तबू के मानी होते हैं कि किसी पर बराबर हो जाना, हाँ सवी सवा यस्वी उससे ये लफ्ज है, और इसके मानी क्या है कि बराबर करना। अब मतलब ये है कि तुम पीठ पर जम कर बैठ जाओ, चढ़ कर बैठ जाओ बराबर होकर, है ना, अला जहूर ही। अब जानवर को, जानवर पर चढ़ कर बैठने का मतलब यह है कि जो चढ़कर बैठे गोया कि जानवर उसका मुती हो गया, और ये इतनी आसान बात नहीं है कि जानवर पर चढ़कर बैठ जाया जाए, क्योंकि जानवर अपने ऊपर नहीं बैठने देता, है ना। तो क्या कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने जो है वो ये जानवर भी तुम्हें दिए और ये कश्तियां भी तुम्हें दी, ये गोया के सवारियां तुम्हें दी, लतस्तवु अला जुहूरिही, ताकि तुम चढ़ बैठो इनकी पीठों पर। और जुहूर का लफ्ज जो है जोहारा से है, जोहारा जो है ये इसका वाहिद है, एक को कहते हैं, और जहूर जमा के लिए आता है। किसी भी जानदार का मकद यानी नीचे से लेकर गर्दन तक का जो पिछला बैरूनी हिस्सा होता है ना उसको कहते हैं, और दुबर तो सिर्फ नीचे के हिस्से को कहते हैं ना पीठ, तो यहाँ पे ये है कि नीचे से लेकर गर्दन तक का हिस्सा। तो अब आप देखें कि जानवर जानवर पर जब बैठा जाता है या कश्ती पर तो पूरे भी बैठा जाता है ना, पूरी पिछली पीठ पर, तो उसका जिक्र किया जा रहा है कि ताकि तुम इनकी पीठों पर बैठो। अच्छा, जब पीठों पर बैठो और हैं ये अल्लाह की नेमतें, तो फिर करो क्या, सुम्मा तज़कुरू नेमत रब्बिकुम, फिर याद करो अपने रब के एहसान को। कभी आपने समंदर का सफर किया और कभी आपने कश्ती में आप गए? एक दफा हम कराची गए और क्लिफ्टन जो है उसमें कश्ती, और बहुत तूफान था, बहुत तूफान था, और बस लोग दुआएं मांग रहे थे बहुत ना। और इसी तरह फिर होता क्या है कि जब तूफान में इंसान होता है परेशान होता है, और फिर आप समंदर की लहरें ठाठे मार रही है, मौजे मार रही है, तुगयानी अगर उसके अंदर है, तो सोचें कि वाकई लम्हे भर के लिए कि किसने समंदर को मुसख़र कर दिया, कौन है ना, और दूर तक कुछ नजर नहीं आता, आसमान के किनारे ही नजर आते हैं, और जमीन के अंदर बाज़ का जानवर इतने खतरनाक होते हैं, पानी के अंदर ऐसे जानवर खतरनाक होते हैं कि वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, नीचे चट्टाने बड़ी खतरनाक होती हैं। तो अब मछलियां कितनी बड़ी बड़ी, जानवर कितने बड़े बड़े। तो पिछले दिनों मैंने आपको वाकया बताया था फ्लोरिडा का, के कोई गया था स्विमिंग के लिए और फिर जवान लड़का एथलीट, और यहाँ इनके काफी खबरों में आ रहा था, और उसके बाद वो गायब हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ, और सूरज चमक रहा था, फिर थोड़ी देर बाद ही सूरज की चमक के साथ ही स्टॉर्म्स आ गया। ये एक हफ्ता, 10 दिन, 2 हफ्ते की बात है। अभी मैं कल ही पढ़ रही थी कि क्रोकोडाइल था और उसके बाद एक लड़की थी 12-13 साल की, वो गायब हो गई, उसकी उन्होंने तस्वीर दी हुई थी और लड़की जो है वो मिस है ना। तो आप देख लें कि ये जानवर हैं, छोटे हैं बड़े हैं, और इसी तरह जो है ये समंदर है, कश्तियां हैं, तो ये सारी चीजें अल्लाह ने इंसान के लिए मुसख़र कर दी, और फिर हमें गौर करना चाहिए, याद करना चाहिए, सुम्मा तज़कुरू, और जिक्र करना के कितने मानी होते हैं, हैं? हाँ, दो मानी हैं, एक तो ये कि याद किया जाए और दूसरा ये कि उसको बयान किया जाए, उज़कुर फिल किताबी मरियम, और यहाँ पे किस मानी में है, ताकि तुम जो है वो याद करो, जिक्र करो अल्लाह की नेमत का, अपने रब की नेमत का, किसी और के रब की नहीं, तुम्हारे अपने रब की नेमत जो है उसका तुम जिक्र करो। और यहाँ पे जब ऊपर सवारी पर बैठ जाया जाए तो अपने रब की नेमत का जिक्र कैसे करना है, इज इस तवई तुम अलैही, जब तुम जम चुको इस पर, जब तुम बैठ चुको इस पर, ठीक ठाक बैठ जाओ। तो गाड़ी पर जब आप बैठ जाएं, आपने शीशा देख लिया और उसके साथ सीट बेल्ट लगा ले, ठीक ठाक बैठ के, जम के बैठ के, है ना? तो फिर क्या करना है, फतकुलू, और तुम कहने लगो सुबहान अल्लजी सखर लना हाजा वमा कुन्ना लहू मुकरनीन, पाक है वो जिसने मुसख्खर कर दिया हमारे लिए इसको, और नहीं थे हम इसको मुसख्खर करने वाले। तो गाड़ी पर बैठकर, कश्ती पर चढ़कर, जानवर पर बैठकर, फिर मुझे भूल न जाना, बैठकर इस नेमत को याद करना जो मैंने तुम पर की, इस एहसान को याद करना। और नेमत का लफ्ज भी क्या है, इस्म जिन्स है। तो सिर्फ ऊपर चढ़ना ही नहीं, सारी नेमतों का जो आपस में एक लिंक है ना, एक सिलसिला है, उन सारी नेमतों को याद करो, और ये अल्लाह ताला ने तुम पर की है। तो यहां पर जो है फिर एक दुआ सिखाई गई है, और आप वो दुआ पहले पढ़ चुकी हैं जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की थी, कि बिस्मिल्लाह ही मजरेहा व मुरसाहा, है ना? ये आप पहले ही पढ़ चुकी हैं। और यहां पर जो दुआ सिखाई जा रही है ये हर तरह की सवारी के लिए है। और इस दुआ के बारे में एक बड़ी खूबसूरत हमें हदीस मिलती है। हजरत अली रजी अल्लाह ने फरमाते हैं, एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो क्या किया कि बिस्मिल्लाह कहकर रिकाब में पांव रखा, फिर सवार होने के बाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आपने सुभान अल्लज़ी सखर लना हाजा ये पूरी दुआ पढ़ी, फिर तीन मरतबा आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, फिर तीन मरतबा अल्लाहु अकबर कहा, फिर इसके बाद आपने फरमाया सुभानका ला इलाहा इल्ला अंत कद ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली, इसके बाद आप हंस दिए। हजरत अली रजी अल्लाह नो कहते हैं, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हंसे किस बात पर? फरमाया बंदा जब रब्बि ग़फ़िरली कहता है तो अल्लाह तबारक ताला को इसकी ये बात बड़ी पसंद आती है। तो वो फरमाता है कि मेरा ये बंदा जानता है कि मेरे सिवा मगफिरत करने वाला और कोई नहीं है। तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि वो बिल्कुल उन्होंने इसी तरह जो है एक दफा सवारी के रिकाब पर पांव रखा तो बिस्मिल्लाह कहा। तो गाड़ी में भी जब बैठे तो बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद जो है फिर सवार होने के बाद दुआ पढ़नी चाहिए ये, फिर जब दुआ पढ़ लें तो तीन मरतबा हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, फिर तीन दफा अल्लाहु अकबर, फिर उसके बाद ये दुआ पढ़नी चाहिए सुभानका ला इलाहा इल्ला अंत कद सलमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली। हजरत अली रजी अल्लाह ने बिल्कुल ऐसा ही किया, फिर इसके बाद आप भी हंस दिए, हजरत अली रजी अल्लाह ने भी हंसे। फिर उसके बाद फिर जो उस पास साहबी थे साथी, तो उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो कहा कि मैंने असल में ऐसा ही रसूल अल्लाह को करते देखा था, और उसके बाद जो है और फिर मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने ये जवाब दिया। मैं सोचती हूँ कि वाकई रसूल अल्लाह के सहाबा रसूल अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते थे, है ना? और भी हमें जो है वो सफर की बहुत सी दुआएं मिलती हैं, और वो हमें दुआएं जो हैं वो पढ़नी चाहिए। और क्यों पढ़नी चाहिए? इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये मुझ पर और आप पर एहसान किया है। फिर आप देखिए कि एक दफा जो है वो अबू मजलिस कहते हैं, मीम जीम लाम जे, वो ये कहते हैं कि मैं जानवर पर सवार हुआ और मैंने आयत पढ़ी सुभान अल्लज़ी सखर लना हाजा। हजरत अंस रजी अल्लाह ने फरमाया क्या इस तरह करने का तुम्हें हुक्म दिया गया है? मैंने अर्ज किया फिर क्या कहूं? फरमाया यूं कहो कि शुक्र है उस खुदा का जिसने हमें इस्लाम की हदायत दी, शुक्र है उसका कि इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज कर हम पर एहसान किया, शुक्र है उसका कि उसने हमें उस बेहतरीन उम्मत में दाखिल किया जो खल्के खुदा के लिए निकाली गई है, गोया के उम्मते वस्त। और इसके बाद फिर ये आयत पढ़ो। तो गोया के जब सफर करें तो फिर हमें अल्लाह को याद करना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये दुआ जो है हमें अल्लाह ताला ने सिखाई तो क्यों सिखाई? सफर कर रहे हैं और ये दुआ, इस दुआ के अंदर क्या चीजें पाई जाती हैं, आप जरा गौर करें। पहली चीज इसमें क्या है? तौहीद, सुभान अल्लज़ी सखर लना हाजा, कि ये जो कुछ भी मुसख्खर किया ये अल्लाह ने किया है, कोई और नहीं कर सकता, कोई बुत, कोई देवी, कोई शरीक जिसको अहले मक्का भी शरीक करते थे وہ نہیں کر سکتا، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اور دوسری بات کیا ہے، اس میں عقیدہ آخرت ہے. وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، اور نہیں تھے ہم اس کو مسخر کرنے والے. اور مقرنین آپ پڑھی چکی ہیں، قاف را نون سے ہے قرن، اور قرن کا معنی کیا ہوتے ہیں، ایک رسی سے دو اونٹوں کو باندھنا. اب جب دو اونٹ باندھ بھی جاتے ہیں ایک رسی سے تو گویا کہ وہ آپ کی گرفت میں آ جاتے ہیں، دونوں متی ہو جاتے ہیں نا. تو یہاں پر پھر مقرنین کے معنی کیا ہیں، کہ ہم ان کو متی نہیں کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو متی کر دیا، ہمارے اندر یہ اختیار تھا ہی نہیں. تو دوسری بات کیا ہے کہ ہمیں اس اللہ کا جو ہے، ہمیں بھی اس اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. کیوں اطاعت کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، کہ بے شک ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو عقیدہ توحید اور آیت 14 میں تو بالکل واضح کر کے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اطاعت اس لیے کریں، جانور تو مطیع ہے اللہ کا، وہ تو اللہ کا کہنا مانے، اور انسان اللہ کا کہنا نہ مانے، تو ہمیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. لمنقلبون، تو جب اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو اللہ کے پاس جانے کی تیاری بھی کرنی چاہیے. تو ہر سفر کے وقت آخرت کے کٹھن سفر کو یاد کرنا چاہیے، وہاں اعمال صالح کے سوا کوئی سواری کام نہیں آئے گی. یہ ہے اہم بات کہ جب سفر کریں تو پھر یاد رکھیں کہ یہ تو ہے دنیا کا چھوٹا سا سفر، اور آخرت کا سفر جو ہے وہ ہم کیسے طے کریں گے. اور اس وقت جو سواریاں کام آئیں گی وہ صرف اور صرف جو ہیں وہ اعمال صالح کی سواریاں ہوں گی، اور اعمال صالح کی سواریاں جو ہیں وہ انہی کو ملیں گی جنہوں نے دنیا میں کچھ اعمال صالح جو ہیں وہ کیے ہوں گے. تو سفر کے آداب آپ پڑھ سکتی ہیں آداب زندگی سے اور کہیں سے بھی، کہ ہمارے سفر کے کیا آداب ہونے چاہیے جب ہم سفر کریں، جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کیا کرتے تھے، کہ سفر پر جو ہے وہ جب روانہ ہوتے تو جمعرات کا دن آپ کو سفر کے لیے پسند تھا. پھر دوسری اہم بات کیا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگوں کو تنہا سفر کرنے کی وہ خرابیاں معلوم ہو جائیں جو میں جانتا ہوں، تو کوئی سوار کبھی رات میں تنہا سفر نہ کرے. وہاں کے ریگستانی علاقے، تو یہ بخاری کی روایت ہے کہ اکیلے کی بجائے مل کر سفر جو ہے وہ کرنا چاہیے. پھر اسی طرح جو ہے ہمیں اور کیا بات پتہ چلتی ہے، کہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، اکیلا سوار شیطان ہے اور دو سوار شیطان ہیں، البتہ تین سوار سوار ہیں. یہ ترمذی کی روایت ہے. ایک شخص آپ کے پاس آیا تھا دور دراز کا سفر کر کے، آپ نے مسافر سے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا آیا ہوں. تو تب آپ نے یہ بات کہی. تو بہرحال مل کر سفر کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان مشکلات کا شکار نہیں ہوتا، ایک دوسرے کی مدد جو ہے وہ ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں روانہ ہوتے وقت بھی اور واپس آتے وقت بھی دو رکعت نفل پڑھتے تھے، شکرانے کے، حاجت کے دعا کرتے تھے، اور یہ آپ کا عمل تھا، طرز عمل. پھر آپ گاڑی، بس یا جہاز، یعنی جب بھی ہم بلندی پہ جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بلندی پر ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لک الشرف علی کل شرف ولک الحمد علی کل حال. خدایا تجھے ہر بزرگی اور بلندی پر بڑائی حاصل ہے، حمد و ثنا ہر حال میں تیرا ہی حق ہے. پھر اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو گھر والوں کو پہلے سے اطلاع دیتے تھے تاکہ گھر والے استقبال کی تیاری کر لیں. اب مسجد چلے جاتے اور گھر والوں کو اطلاع دے دیتے. تو ہمارے ہاں کیا رواج ہے، سرپرائز سرپرائز، تو اسلام میں سرپرائز نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے کہ سفر میں ضرورت کی ضروری چیزیں ساتھ اپنے رکھتے تھے، اور جس میں مسواک بھی ہے، لاٹھی بھی ہے، اور جو بھی ضرورت کی چیزیں تاکہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو. اور اگر راستے میں کہیں رات ہو جائے تو آپ یہ دعا پڑھتے، یا اردو ربی و ربک اللہ اعوذ باللہ من شر کی و شر ما خلق فی کی و شر ما خلق فی کی و شر ما یدب علیک و اعوذ باللہ من اسد و اسود من الحیت والاقرب و من شر ساکن البلد و من ولد و ما ولد. یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اے زمین میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تیرے شر سے اور ان مخلوقات کے شر سے جو تجھ میں خدا نے پیدا کی ہیں، اور ان مخلوقات کے شر سے جو تجھ پر چلتی ہیں، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیر سے اور سیاہ اجدہے سے اور سانپ بچھو سے اور اس شہر کے باشندوں سے اور ہر والد اور مولود کے شر سے. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، کیونکہ رات کے وقت عام طور پہ چیزیں نکلتی ہیں، پھر اجنبی ہیں تو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور ہر آدمی یا تو کسی کا بیٹا ہے یا پھر وہ کسی کا باپ ہے. تو گویا کہ ہر ایک سے، انسان، چرند، پرند، زمین، ہر چیز سے اللہ کی پناہ میں آ گئے. آپ جب گھر واپس آتے تو یہ دعا بھی پڑھتے، اوبن اوبل ربنا توبل لا یغادر علینا حوبا. پلٹنا ہے اپنے ربی کی طرف، پلٹنا ہے اپنے ربی کی طرف، اور اسی کے حضور توبہ ہے، ایسی توبہ جو ہم پر گناہ کا کوئی اثر باقی نہ چھوڑے. راستے میں آتے ہوئے واپسی پر آپ یہ دعا پڑھتے. اچھا، مسافر کو رخصت کرنے کی دعا کتنے لوگوں کو آتی ہے؟ استودی اللہ دین کی و امانت کی و خواتیم عملک. میں نے کی کہا ہے کیونکہ ہم عورتوں کو جب خدا حافظ کہیں رخصت کریں تو یہ پڑھیں گے. اگر جیسے مذکر کو رخصت کریں گے تو پھر استودی اللہ دین کا و امانت کا و خواتیم عملک. تو بہرحال پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یاد کریں، پڑھیں، اور پھر میں اور آپ جب مسافر کو رخصت کریں تو دعاؤں سے رخصت کریں، خود بھی جائیں سفر میں تو ذکر کرتے رہیں اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اور آخرت جو ہے اس کو یاد کرتے رہیں. یہ دعا جب پڑھی تھی اور اب بھی جب پڑھتی ہوں، حتیٰ کہ ایلیویٹر میں بھی جائیں تو دعا پڑھ لینی چاہیے کہ اللہ نے اس کو مسخر کر دیا، ہم تو نہیں مسخر کر سکتے. تو اللہ کی توحید اور آخرت کو یاد کرتے کرتے کیا کرنا چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے لیے مطیع ہو جائیں. اصل بات کیا؟ اللہ کے بندے بن جائیں. لیکن ہوا کیا کہ عمل کرنے کی بجائے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، بنا لیے انہوں نے، وَجَعَلُوا اور انہوں نے بنا لیے. اب آپ دیکھیں کہ مقرر کر لیے انہوں نے، لہو اس کے لیے، اللہ کے لیے انہوں نے مقرر کر لیے، من عبادہ اس کے بندوں میں سے، اور یہاں پہ عباد لفظ جو ہے فرشتوں کے لیے آیا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کے بندوں میں سے، فرشتوں میں اس کے لیے کیا مقرر کر لیا؟ جز آ، اور جز جو ہے نا ایک حصے کو کہتے ہیں، تو اولاد کے لیے ہے یہ کہ انہوں نے جو ہے فرشتوں کو یہ کہہ دیا کہ یہ خدائے رحمان کا جز ہے، خدائے رحمان کی اولاد ہے. تو کیسی عجیب بات جو ہے انہوں نے کہی، کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ شرک کر لیا. ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا. مبین کھلا ناشکرا ہے، کھلا احسان فراموش ہے، احسان کو بھولنے والا ہے. تو یہاں میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان صریح ناشکرا ہے. مبین لازم اور متعدی ہے، اور معنی یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اتنی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی تو انسان جو تھا وہ کھلا اللہ کی اطاعت کرتا، وبانگے دوہل اللہ کی اطاعت کرتا اور اللہ کے آگے جھک جاتا. تو مشرکین کے فکری جو تضاد ہیں اس پر اللہ تعالیٰ تبصرہ کر رہے ہیں. اللہ کو خالق تو مانتے ہیں، پھر شرک کیوں کرتے ہیں؟ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا تو پھر اوروں کو اللہ کی خدائی میں شریک کیوں کرتے ہیں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کی صفات میں؟ اور فرشتوں کے بارے میں اہل مکہ کا یہ تصور کہ وہ اللہ کی چہیتیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کے ذریعے ہماری شفاعت ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توڑ کر رہے ہیں.